بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 مارچ 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظہ کی سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ طلاق کی ابتدائی 3 آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة تغابن کے بعد اگلی سورة سورة طلاق ہے جس کی ابتدائی 3 آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ قرآن مجید کا یہ حصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں 28واں پارہ ہے، لیکن سورتوں کا جو ایک گروپ ہے 10 مدنی سورتوں کا، اس کا آغاز 27ویں پارے کے آخر سے ہوا تھا، سورہ حدید سے. اور مسلسل 10 مدنی سورتیں ہیں جس میں اصل خطاب مجھ سے آپ سے مسلمانوں سے. ان میں آخری 2 سورتیں اب یہ ہیں، سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم. اور ظاہر بات ہے کہ یہ مدنی سورتیں ہیں اور اس گروپ کا حصہ ہیں جن کو المسبحات کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس گروپ میں سے 5 سورتیں وہ ہیں جن کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ ایک خاص اس گروپ کی اپنی ایک شان ہے، ایک علیحدہ انفرادیت ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ خطاب ہے ہی سارا مسلمانوں سے براہ راست. جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ مکی صورتوں میں خطاب پوری نوع انسانی سے ہے، بالخصوص مشرکین عرب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ٹارگٹ تھے، ان تک پیغام پہنچانا تھا، ان کے اندر کی دنیا میں انقلاب پیدا کرنا تھا، ان کی سوچ کی تبدیلی مقصود تھی. لیکن بحیثیت مسلمان جب اسلام لے آئے، اب کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے اور کیا چیزیں اہم ہیں اور کیا اہم تر ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ، یوں کہنا چاہیے کہ ہماری ضرورت ہیں، ہمارے لیے مفید ہیں اور انیویٹیبل. اس سورہ مبارکہ کا عنوان ہے طلاق نام، اور اس کے آغاز میں طلاق ہی سے متعلق تفصیلی گفتگو موجود ہے. سورہ جمعہ کے آخری رکوع میں جمعہ کا مضمون تھا، سورہ طلاق جو ہے اس کے شروع میں طلاق کا مضمون ہے، اور یہی لفظ طلاق اس سورت کا عنوان بن گیا. زمانہ نزول کا ایکزیکٹ تعین تو نہیں ہو سکا، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ مدنی ہے، مکی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سب کا اتفاق ہے. مدنی دور میں بھی شروع میں پہلے دو سالوں میں سورہ بقرہ جو ہے، زیادہ تر سورہ بقرہ کا حصہ جو ہے وہ پہلے دو سالوں میں نازل ہوا، وہ طویل سورت ہے. اور سورہ بقرہ میں بھی چار رکوع ایسے ہیں مسلسل جس میں طلاق اور عائدی مسائل کا ذکر ہے، طلاق ہے، عدت ہے، رضاعت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں چار رکوع مسلسل ہیں. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سورت بعد میں نازل ہوئی ہے. بعض چیزیں جن میں مسلمانوں کو کچھ ابھی اشکال تھا ان چار رکوعوں میں بھی وہ بات پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو بعض چیزوں کی وضاحت یہاں پر ملتی ہے، تو اس طریقے سے وہ مضمون مکمل ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ قرآن مجید کا سے کچھ شغف رکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیلی احکامات معاشرتی زندگی کے بارے میں آئے. ابھی میں نے حوالہ دیا، سورہ بقرہ میں مسلسل چار رکوع ہیں، 27، 28، 29، 30 رکوع. یہی مسائل ہیں، طلاق ہے، رضاعت ہے، عدت ہے، حیض ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گھر کے مسائل، بالکل گھریلو معاملات. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر جسے کہا گیا کہ خشت اول چون حد میں مار کج تا سوریا میروت دیوار کج، یہ پہلی اینٹ جو ہے معاشرت کی، یہ گھر کا ادارہ، اگر یہ ٹھیک ہوگا تو معاملہ ٹھیک چلے گا، ورنہ معاشرہ جو ہے وہ ایک سنڈاس بن جاتا ہے. اور گھر کے اندر زیادہ تر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ قانون پرچہ اس کی عملداری نہیں ہوتی، گھر کا اپنا ماحول ہے، اس میں پرائیویسی ایک ضرورت ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، چنانچہ اس کے اندر جو ہے، لیکن اس میں کیا اصول ہیں اور ایک پاکیزہ معاشرت کے تقاضے کیا ہیں، قرآن نے اس کو بہت کھول کھول کر واضح کیا. گھروں کے اندر اگر خیر ہے، تقویٰ ہے، یہی پھر معاشرے کے اندر ریفلیکٹ کرے گا، اور معاشرے کے اندر وہ خیر اور تقویٰ کے جو نورانی اثرات ہیں وہ ظاہر ہوں گے. اور گھروں میں نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی مثال آج پاکستان کا پورا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ اوور آل، وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ گھروں کے اندر کی پاکیزگی نہیں ہے، وہ تربیت کے لیے جو ماحول ہونا چاہیے وہ ہم نے پیدا نہیں کیا. لہذا پورا معاشرہ اوور آل کیا ہے؟ جھوٹ، دھوکہ، کرپشن، بدعنوانی، ایک دوسرے کا حق غصب کرنا، واٹ ناٹ، ساری برائیاں جو ہیں وہ دنیا بھر کی وہ ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں، اس لیے کہ وہ تقویٰ نہیں ہے. اور تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ آغاز اس کے جو ہے سب سے پہلا ادارہ وہ گھر. اسی لیے اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ذکر تو معاشرتی قوانین کا ہے، طلاق کے اصول بیان ہو رہے ہیں، لیکن بار بار تاکید کس کی ہو رہی ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ. یہ تقویٰ ہوگا تو ان چیزوں پر عمل ہوگا، اور پھر اس کے جو نورانی اثرات ہیں وہ پھیلیں گے، ظاہر ہوں گے، اور اس سے معاشرہ جو ہے ایک صحت مند معاشرہ، بلکہ جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور بنا ہے حقیقتاً، اگر ان اصولوں کے مطابق انسان جو ہے وہ چل رہا ہو. تو پہلی بنیاد معاشرت کی، پوری سوسائٹی کے لیے، وہ گھر کا ادارہ ہے. چنانچہ اسی میں سب سے زیادہ تفصیلی ہدایات آپ کو ملتی ہیں. اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ طلاق دیں عورتوں کو، جب تم لوگ طلاق دو عورتوں کو، خطاب پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، پھر آگے جمع کا صیغہ آ گیا، آپ کو خطاب کر کے اب پورے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی ہے، اذا طلقتم النساء، کہ اے مسلمانوں جب تم طلاق دینے بیٹھو اپنی عورتوں کو، یہ آخری ہے مسئلہ، سیپریشن جو ہے آخری حل ہے، طلاق کوئی پسندیدہ شے نہیں ہے، اس سے پہلے کے لیے کیا کچھ تدابیر ہیں وہ سورہ بقرہ میں آئی ہیں تفصیل سے، سورہ نساء میں تفصیل سے آئی ہیں، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، پہلے تو اپنے طور پر اصلاح کرنے کی کوشش کرو، معاملات کو ٹھیک کرنے کی، پھر اپنے خود سے نہ ہو سکیں، میاں بیوی نہ کر سکیں، تو پھر کیا کرو، فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها، ایک حکم کا تعین کر لو شوہر کے خاندان سے، اور ایک حکم جو ہے وہ بیوی کے خاندان سے ہو، اور پھر وہ ان کے اندر موافقت پیدا کرنے کی کوشش کریں، وہ سب بھی نہ ہو تو پھر آخری حل ہے طلاق۔ بعض مذاہب کے اندر طلاق کا راستہ نہیں رکھا گیا، ایون کرسچینٹی کے اندر بھی یہ معاملہ تھا، اب تو اصل کرسچینٹی پر کے مطابق تو وہاں کا کوئی قانون بنتا ہی نہیں، ملکی قانون کے اندر کسی مذہب کی مداخلت تو اب سیکولرزم کو گوارا ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، لیکن بہرحال وہاں یہ مسئلہ تھا، انہوں نے اپنے ہاں جو ہے چونکہ تورات کے نظام کو ساقط کر لیا تھا، تو طلاق کا رستہ بند ہو گیا، سوائے اس کے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی پر الزام لگائے کہ اس نے جو ہے وہ کوئی زنا کیا ہے اور بدکاری کی مرتکب ہوئی ہے، اور وہ اس الزام کو ثابت کرے تو سیپریشن ہو سکتی ہے، ایسے معاشرے بھی تھے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، بات بن نہیں رہی، لیکن الگ نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ کام نہ کیا جائے، لہذا جھوٹے الزام بھی لگیں گے۔ تو یہ ہے مسئلہ کہ یہ کہیں نہ کہیں حل ہونا چاہیے، جب کچھ نہ بن رہا ہو تو آخری معاملہ سیپریشن تک کا بھی آ جاتا ہے۔ سورہ طلاق اور سورہ تحریم اس کے بعد ہے، دونوں کا آغاز یا ایہا النبی کے الفاظ سے، یہ پہلے بھی مضمون آتا رہا ہے کہ قرآن کی صورتیں پیئرز کی شکل میں ہیں، بہنوں کی شکل میں ہیں، جوڑے کی شکل میں ہیں، یہ دو صورتیں بھی جڑواں صورتیں لگتی ہیں۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لك، جب غور کرتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت نسبت نظر آتی ہے کہ معاشرتی زندگی کا ایک انتہا یہ ہے کہ میاں بیوی میں موافقت ہو ہی نہیں رہی، کسی طریقے سے مزاج نہیں ملتے، گھر کے اندر ہر وقت بدمزگی ہے، تو الٹیمیٹلی پھر رستہ ہے طلاق کا، اور اس کے لیے کیا احکامات ہیں، اس کے لیے کیا تفاصیل ہیں، وہ صورت طلاق میں۔ دوسری انتہائی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی کے اندر اتنی محبت ہے اور ایک دوسرے کا اتنا احترام ہے کہ ایک دوسرے کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، یا خاص طور پر میاں جو ہے وہ بیوی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، حلال ذرائع سے اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو حرام میں منہ مارنے پر بھی مجبور ہے، اور اس سے بھی دریغ نہیں کر رہا، اللہ کے احکام توڑ رہا ہے بیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ یہ دوسری ایکسٹریم جو ہے اس کے ذکر سے سورۃ تحریم شروع ہو رہی ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، تو ہم پڑھیں گے تفصیل سے، تبتغی مرضات ازواجک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ بیویوں کی خوشنودی کے لیے کسی حلال، اب کسی حرام شے کو اپنے لیے حلال کرنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو ہم آپ کرتے ہیں، لیکن ایک معاملے میں اللہ کے رسول نے قسم کھا لی کہ فلاں چیز میں آئندہ جائز چیز ہے استعمال نہیں کروں گا، وہیں سے بات کو پکڑا ہے کہ اے نبی کیوں آپ حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا، تفسیر آئے گی انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے۔ بہرحال وہ شہد تھا، آپ نے وقتی طور پر ایک روایت کے مطابق کہہ دیا کہ آئندہ میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضا کے خواہش مند ہیں کہ وہ آپ سے خوش ہو جائیں اور آپ سے راضی رہیں، تو وہ دوسری ایکسٹریم، یہ دو ایکسٹریمز ہیں جو ان دو صورتوں کے اندر ایڈریس کی گئی ہیں، ان کے درمیان ایک اعتدال جو ہے وہ ایک جو مطلوب ہے، اصل پسندیدہ ہے۔ بہرحال یہ ہے سورہ طلاق اور تحریم کا معاملہ، اور سورہ طلاق میں آغاز ہو رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، ساتھ ہی کہہ دیا جو لوگ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہیں، فطلقوہن لعدتہن، تو وہ طلاق دیں عدت کے مطابق، عدت کے حساب سے. یہاں ایک چیز کا میں اور تمہیداً ذکر کرنا چاہوں گا کہ یا ایھا النبی کے الفاظ سے دو صورتیں یہ شروع ہو رہی ہیں، ایک صورت قرآن مجید کی اور ہے جس کا آغاز یا ایھا النبی کے الفاظ سے ہوا ہے، وہ سورہ احزاب ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، یہ سورہ احزاب ہے. اس سورہ احزاب میں بھی عائلی قوانین اور پردے کا ذکر ہے، اور یہ دو صورتیں بھی عائلی قوانین سے متعلق ہیں اور گھر کے معاملات کی طرف کے حوالے سے زیادہ رہنمائی ہے ان صورتوں کے اندر. ویسے یا ایھا النبی کا خطاب قرآن مجید میں 13 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. یہ مختلف انداز سے آپ کو خطاب کیا گیا، اس میں یا ایھا النبی کی 13 مرتبہ، یا ایھا الرسول 2 مرتبہ قرآن مجید میں اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا. تو ویسے تو کہا جاتا ہے، غلط نہیں کہا گیا، کہ پورا قرآن ہی اصل میں سیرت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کی سیرت بیان کیجیے، کچھ ہمیں بتائیے. بعض صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، انہوں نے بڑا جامع جواب دیا، کان خلقہ القرآن، سیرت کیا تھی، اخلاق کیا تھے، یہ قرآن کو پڑھ لو، یہ اصل میں وہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. جیسے اقبال نے کہا، آپ مجسم قرآن تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر جگہ کہیں غائب کے صیغے میں آپ کا ذکر ہے، کہیں براہ راست خطاب کے صیغے میں ہے. تو قرآن تو ہے ہی سیرت کی کتاب ایک اعتبار سے، خاص اینگل سے ہم دیکھیں تو لیکن ان الفاظ سے خطاب، اور خود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد 4 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے قرآن میں. یہ کچھ فگرز ہیں آپ کے اس خطاب کے حوالے سے اور آپ کے نام کے حوالے سے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اب ہدایات دی جا رہی ہیں، خطاب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہدایات تمام مسلمانوں سے ہے جمع کے صیغے میں. جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو، ایسی نوبت آ جائے، فطلقوہن لعدتہن، تو طلاق دیا کرو ان کو عدت کے مطابق، عدت کے حساب کے ساتھ. یعنی اصول یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیات کو بھی سامنے رکھیں گے، اس کو میں اب بیان نہیں کر رہا، اختصار سے عرض کر رہا ہوں، طلاق غصے میں دی جانے والی شے نہیں ہے. اصولی بات سمجھ لیں، طلاق اس وقت دی جاتی ہے جب خوب غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر کوئی شخص پہنچ جائے کہ میرا اب اس بیوی کے ساتھ گزارا نہیں ہے، میں نہیں چل سکتا، اور ورنہ میں اللہ کے حدود کو پامال کروں گا. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ میں اب اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا، میری زندگی جہنم بن گئی ہے. ہوتا ہے، احساسات ایسے ہوتے ہیں، گھر جہنم بنا ہوا ہے، تو اب حساب کتاب سے طلاق دینی ہوگی. یہ ایک مرتبہ ایک ہی جو ہے دفعہ 3 فائر کر کے جو ہے وہ مغلظ طلاق دے دینا، اس پر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے لگوایا کرتے تھے. یہ غلط طریقہ ہے، اور ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ اویئرنیس سرے سے ہے ہی نہیں. اس مسجد میں خطبہ نکاح ہوتے ہیں، اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ دل کرتا ہے کہ خطبہ نکاح کے وقت ہی دلہا کو بتایا جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر طلاق دینے کی نوبت آئے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اور 3 مرتبہ طلاق دینا جو ہے وہ شریعت کے اندر کتنا مبغوض ہے، اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اکٹھا جو ہے وہ دے دینا. لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ محفل نکاح کی ہے، شادی کی تقریب ہے، خوشی کی ہے، اور وہاں ہم طلاق کی بات شروع کر دیں تو سب لوگ کہیں گے کہ یہ کیا مذاق بن رہا. حقیقت میں ضرورت ہے، بعد میں جو ہے وہ مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، خدا کے لیے کہیں سے ہمارے فتویٰ مل جائے، غصے میں آ کر دے بیٹھے. تو غصے میں آ کر دے بیٹھے تو یہی تو معاملہ ہے، یہی تو قرآن کی تعلیمات ہیں کہ اس حالت میں مت دو، بلکہ سوچ بچار کر کے جو ہے اگر فیصلے پر استراتیجی پر پہنچے ہو، پہلے سارے تم نے اقدامات کیے ہیں اپنے حالات کو سدھارنے کے، نئی بات بنی، اب بھی کب دو؟ عدت کا حساب رکھنے سے کیا مراد ہے؟ طہر میں دینا چاہیے، حیض کی حالت میں نہ ہو، نمبر ایک. اور اس طہر کے اندر اس کے ساتھ اس نے اب جنسی تعلق بھی نہ کیا قائم کیا ہو، تب طلاق دے، اور وہ ایک طلاق، تین فائر نہ کرے اکٹھے. یہ ہے اصول جو بتائے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ یعنی خوب سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ، جذباتی فیصلہ نہیں ہے یہ. اور پھر بھی ایک دو، ایک طلاق، اور اس کے بعد اس کا حساب رکھو. عدت پوری ہوتی ہے تین حیض پر یا تین مہینے سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد بھی یہ نہیں کہ اسی وقت گھر سے نکال دو، نہیں. اس میں یہ ہے کہ ان کو گھروں سے نہ نکالو، آگے بات آ رہی ہے. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا پورا حساب رکھو. اس کو غیر معمولی بات نہ سمجھا جائے، پورا ریکارڈ رکھا جائے. یہاں اس طہر میں نے طلاق دی ہے، اب اس کے بعد ایک حیض آیا ہے، پھر دو ہیں، پھر تین ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر طلاق مؤثر ہوگی. ابھی وہ جو ہے طلاق معلق ہے، طلاق نہیں ہوئی، کہہ دیا تم نے، ابھی اس کو گھر میں رکھنا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تم سب کا رب ہے. یہ احکامات جو ہیں گھر کے اندر کوئی اور نظام نہیں ہے چوکیداری کا. ہاں اگر یہ احساس ہے کہ ایک آنکھ دیکھ رہی ہے تو وہی ہے جو تمہاری حدود کے اندر رکھے گا یہ احساس. تو اس تقوی کو ملحوظ رکھو کہ اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھنا، اس کی نافرمانی مت کر بیٹھنا. لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو مت نکالو ان کے گھروں سے. عدت کی تکمیل تک عورت کو اپنے گھر میں ہی رکھنا ہے، اپنے پاس ہی رکھنا ہے. اور اس دوران اگر احساس ہو گیا کہ نہیں، جو طلاق دی ہے اس یہ غیر ضروری تھی اور ہم نباہ کر سکتے ہیں، تو بڑا اچھا. اور اس دوران اگر رجوع کر بیٹھا وہ شخص جو ہے، اس نے اگر دوبارہ اس کے ساتھ جو ہے تعلق گھر میں ہی تو ہے، میاں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا، تو اب وہ طلاق فس وہ جو ہے وہ گویا پھر یہ رجعی طلاق تھی، اب یہ طلاق غیر مؤثر ہو گئی ہے، تب وہ اس کی بیوی ہے. اب عدت پوری ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب طلاق ہو گئی ہے، بلکہ اس نے رجوع کر لیا. اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب رجعت ہو گئی، اب پھر وہ میاں بیوی ہیں. ہاں البتہ اس نے جو تین اس کے دو مواقع اس کو موجود تھے، ایک استعمال کر لیا ہے، ایک اور موقع مل سکتا ہے اسے، اس میں بھی طلاق رجعی ہو سکتی ہے. تیسری دفعہ اگر کرے گا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے بائیں، اسے کہتے طلاق مغلظہ، گاڑی طلاق. اب آپس میں بھی بعد میں بھی سوچیں کہ ہم دوبارہ سے شادی کر لیں، بعد میں احساس ہو کہ نہیں ہم مل کے رہ سکتے ہیں، ری میرج کر لیں، تو تین طلاقوں کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں. ایک ایکسیپشن ہے، اس کا ذکر آئے گا، وہ بڑی ایکسٹریم ایکسیپشن ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے ہیلے نکال کے ایک نئے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، لیکن یہ شریعت کے ساتھ ایک مذاق بھی ہے اس قسم کے ہیلے. ایکسیپشن کیا ہے؟ کہ تین طلاقیں مغلظ ہو گئی، بات ختم ہو گئی، ٹوٹل سیپریشن ہو گئی، اور اب اس خاتون کی نکاح کسی اور مرد سے ہوا، یہ سورہ بقرہ میں یہ قانون آ چکا ہے، اور پھر وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو گئی کسی سبب سے، پلاننگ کے ساتھ نہیں، نیچرل انداز میں، اور پھر وہ عورت اب پھر متعلقہ ہے، اور یہ شخص جو ہے اب یہ دونوں آپس میں چاہ رہے ہیں کہ ہم ری میرج کر لیں، تب ری میرج ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے، اس کے بغیر اب تین جب ہو گئیں تو پھر ری میرج نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے پہلے موقع ہے، دو طلاقیں رجعی کہلاتی ہیں. ایک طلاق دی، عدت گزر گئی، اور جب عدت پوری ہو گئی، اس پورے عرصے کے دوران عورت کو گھر میں رکھنا ہے، اور اس دوران آپ عورت کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا، طلاق واقع ہو گئی، سیپریشن ہو گئی، لیکن اس کے پاس ایک موقع ہے. بعد میں میاں بیوی سوچیں کہ ہم دوبارہ ری میرج کر دیں, کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ابھی موقع رجعی ہے. پھر دوبارہ ایسا ہوا, نکاح کر لیا, رجی کر لی, دوسری دفعہ پھر اگر کرے گا پھر بھی موقع ہے, پھر بھی جو ہے ری میرج ہو سکتی ہے, لیکن تیسرے کے بعد نہیں. یہ ہے طلاق کے موٹے موٹے اصول. لا تخرجوهن من بيوتهن, ان کو تم گھروں سے نہیں نکالو گے ان کے. ولا يخرجن, اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں. یہ بھی شریعت کی تاکید ہے کہ وہ بھی وہیں پر رہیں, کوئی ایکسیپشن ہو تو اور بات ہے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. یعنی وہ بیوی جو ہے اس نے کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے, اس شکل میں تو وہ نکالا جائے تو اس کے لیے جواز ہے. یا کوئی اور بڑا جرم کیا ہے, کچھ سرقہ کیا ہے, چوری کی ہے, وغیرہ وغیرہ, تو اور وہ ثابت بھی ہو گیا ہے. ادر وائز نارمل حالات میں عدت کے پورے ہونے تک اس کو اپنے ہی گھر میں رکھنا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی معین کردہ حدود ہیں, یہ اصول اس نے معین کیے ہیں, یہ لمٹس اس نے معین کی ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, اور جو ان لمٹس کو کراس کرے گا, تجاوز کرے گا, حدود کو توڑے گا, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اس نے اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھایا, یعنی اس کا سارا نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا, تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اللہ تعالی اس سب کے بعد تمہارے دل میں کوئی نئی بات پیدا کر دے. یعنی وہی کہ اگر اس انداز سے طلاق دو گے اور تم نے ایک طلاق دے دی اور رجی تھی, بعد میں خیال آیا اور پھر دوبارہ ریجوائن ہونے کا موقع ہے, ورنہ تین مرتبہ اکٹھا دو گے تو پھر کوئی موقع نہیں ہے اصولی طور پر. یہ تمام ہمارے چاروں ائمہ اربع جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں. اس انداز سے چلو گے تو پھر بعد میں بھی مواقع ہیں, اس داغ کے بھی اور اپنی جو بھی تلافی اگر غلطی کی ہے اور پھر بھی جذباتی ہو گئے تھے تو اس کا موقع ہوگا اس کے تدارک کا. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, اور جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں, عدت پوری ہو گئی, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, اب یا تو ان کو روکے رکھو معروف طریقے سے, یعنی عدت قریب آ گئی ہے, عدت پوری ہونے والی ہے, تین حیض یا تین مہینے, اب شوہر کو فیصلہ کرنا ہے. اب پھر وہ سوچے آخری مرتبہ کہ بھئی مجھے اس کو اپنے پاس ریٹین رکھنا ہے یا واقعی سیپریشن ہے. تو اگر اس وقت اب فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو پھر اس کو روکنا مقصود ہو اور یہ خیال ہو کہ ہاں موافقت ہو سکتی ہے ہماری, تو پھر رجوع کر لے, اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنا لے. عدت کے اندر اندر طلاق واقعی نہیں ہوئی, وہ گھر میں گھر ہی کی رہ گئی, گھر میں رہی اور گھر ہی میں ہے اور بیوی کی حیثیت ہے اس کی. معروف کا مطلب یہ بھلے طریقے سے روکے, یہ نہ ہو کہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس کو ایک مرتبہ تو رجوع کر کے پھر گھر میں رکھ لوں, پھر اس کو تنگ کروں چار مہینے اور گھر میں رکھ کر. بعض اوقات یہ بھی کیفیت ہوتی ہے, نیت یہ ہوتی ہے, بسانے کی نیت نہیں ہے, تنگ کرنے کے لیے رجوع کر لیا کہ پھر یہ گھر میں رہے گی اور یہ مجبور ہوگی شریعت کے تقاضے کے تحت یہاں رہنے پر, اور میں اس کو اور زیادہ تنگ کروں گا, ذلیل کروں گا, تو یہ غلط طریقہ ہے. اگر تو واقعی بسانے کی نیت ہے تو رجوع کرو, ورنہ اس کو طلاق دے کر الگ ہو جاؤ. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو یا تو اس کو روکو تو بھلے طریقے پر, اور یا پھر وہ فارقت ہے, جدائی ہے, تو وہ بھی بھلے طریقے پر ہو جانی چاہیے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, اور اس معاملے پر اپنے میں سے دو گواہ ٹھہرا لیا کرو. یعنی ایک تو بتایا حساب رکھا جائے, ہاں اب واقعی یہاں سے شروع ہوا تھا معاملہ, اب عدت پوری ہو گئی ہے اور اب اس کے بعد اب سیپریشن ہو گئی ہے, اس میں پورا پورا حساب رہنا چاہیے, دنوں کی گنتی پوری رہنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جب اس دوران اگر رجوع کر لیا ہے تو پھر دو گواہ ٹھہرا لے, یعنی میاں بیوی اپنے کوئی محرم میں سے دو افراد کو بلا کر بتائے کہ ہم نے رجوع کر لیا ہے اور اب طلاق جو دی تھی وہ گویا نل اینڈ وائڈ ہو گئی, کوئی ابہام نہ رہے. اور اگر انہوں نے رجوع نہیں کرنا تب بھی شوہر جو ہے کہ اب میں سپریشن کر رہا ہوں اور اب میں نے جو ہے اس عرصے میں رجوع نہیں کیا ہے اور میں اب چاہتا ہوں کہ طلاق ہو جائے سپریشن ہو جائے، دو افراد کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی نہ ہو یا کوئی ایک فائدہ نہ اٹھائے کسی غلط فہمی کا. عورت کہتی ہے کہ اس نے دوران عدت رجوع کر لیا تھا، مرد کہتا میں نے نہیں کیا. جو کام بھی ہو وہ ریکارڈ پر ہونا چاہیے، اب اس سے ابہام پیدا ہوگا. مرد جو ہے وہ کچھ اور کلیم کر رہا ہے، عورت کچھ اور کلیم کر رہی ہے. لہذا جب بھی مرد نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اب دو بندے بٹھا کر طے کر لے کہ آیا میں نے اس کو بسانا ہے اور رجوع کر لیا ہے یا میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، تاکہ بعد میں کوئی ابہام اور کوئی جو ہے تنازع کی شکل نہ رہے اور دو افراد وہاں پر گواہ ہوں. اگرچہ یہ گواہ ٹھہرانا تمام ائمہ کے نزدیک جو ہے، ائمہ میں سے اکثر کے نزدیک فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ ایک اخلاقی تلقین ہے کہ بہتر ہے کہ گواہ ٹھہرا لیا جائے ایسے موقع پر. وَاشِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. اور اب مسلمانوں سے بھی کہا گیا کہ جو بھی جس کو بھی گواہ بنایا جائے وہ اپنی گواہی پر قائم رہے اور صحیح صحیح گواہی ادا کرے، وہ بھی اس کے اندر کو ڈنڈی نہ مارے. یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ ہر اس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ ان باتوں کو معمولی نہ سمجھو، چھوٹی باتیں مت سمجھو، انہی پر معاشرت کی صحت کا دار و مدار ہے اور ان دا لانگ رن ان کے بہت اثرات جو ہیں وہ دور تک نکلتے ہیں. لہذا اس کو اہمیت دی جائے، ڈیو ویٹج دیا جائے. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، یعنی اللہ کے ڈر سے، اس کے عذاب کے ڈر سے، اللہ کے احکامات کو توڑنے سے باز رہے گا، اپنے لمٹس میں رہے گا، يجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا. یہ ساری چیزیں اگر تقوی کی بنیاد پر ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ طلاق بھی دی گئی ہے اور ان اصولوں کے مطابق دی گئی ہے، اس مرد کو بہتر عورت مل جائے اور اس عورت کو جس کو طلاق دی گئی ہے بہتر جو ہے اس کے لیے خاوند اللہ تعالیٰ جو ہے فراہم کر دے، حالات بہتر ہو سکتے ہیں، یا ان کے دل آپس میں پھر جڑ جائیں. کوئی بہتر شکل اللہ پیدا کر دے گا ان دا لانگ رن اگر تقوی ملحوظ رہے تو الٹیمیٹ خیر ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور پھر وہ رزق پہنچائے گا اسے وہاں سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. ایک تو یہ کہ ہر قسم کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ حل کرنے میں اس کی مدد کرے گا، اس کے لیے بہتری پیدا کرے گا. ہم بعض اوقات اپنی بہتری کسی اور چیز میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور لیکن تقوی پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ جس طرف ہمیں لے جائے گا بعد میں ہمیں احساس ہوگا کہ ہاں یہ رستہ زیادہ بہتر تھا، یہی ہمارا احسانی بہتر تھا جو اللہ نے کیا ہے. ایک تو یہ ہے اس کے اندر مفہوم، اور خاص طور پر جو تقوی کی وجہ سے حرام روزی سے بچے، معیشت کے اندر حرام نہ ہو. ایک معاشرت کے اندر ہیں کچھ باتیں حرام، ایک معیشت کے اندر ہیں معاش کے مسائل، روزی کے اندر. اور اللہ کے تقوی، اللہ کے خوف کی وجہ سے اور آخرت کی وجہ سے کوئی شخص حرام سے بچے تو یرزق من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو رزق فراہم کرے گا، روزی دے گا وہاں سے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ کا وعدہ. لیکن اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل امتحان پھر بھی ہے، ہمارے سامنے کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر میں نے روزی چھوڑ دی، یہ حرام ہے فلاں کام جو کر رہا ہوں، یہ سود ہے، یہ اور حرام کی تو بے شمار شکلیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اس وقت، لوگوں کو خیال ہی نہیں کرتے. لیکن اس کا ہمیں ایک تو سینسٹیو ہونا چاہیے کہ میں جو بھی کام، کاروباری حضرات خاص طور پر جو کام کر رہا ہوں، کاروباری اعتبار سے یہ شریعت میں اس کے جواز ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، اس کا ہر کاروباری شخص کو اس کی فکر ہونی چاہیے. اور جب معلوم ہو، معلوم کیسے ہوگا؟ اہل علم بتائیں گے، آپ اپنا سارا کیس ان کے سامنے رکھیں گے کہ میں یہ کچھ کر رہا ہوں، کاروبار میرے اس طریقے سے ہے، یہ اسلامی اصولوں کے مطابق جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور وہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو جو شخص اس بنیاد پر اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اپنی کوئی جاب، کوئی کاروبار اس قسم کا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان تک نہ ہوگا. وہ دروازے کھولتا ہے، انسان کے سان گمان میں نہیں ہوتا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، کچھ آزمائش ضرور آتی ہے. ہم عام طور پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، سب کا ہی معاملہ یہ ہے، اکثر و بیشتر عزیمت والے لوگ کم ہوتے ہیں، یہاں یہ ہے تو حرام لیکن مجھے کوئی مناسب رزق اور مل جائے، کوئی ذریعہ معاش مل جائے تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا. اب وہ اس کی تلاش بھی کر رہے ہیں لیکن اب اتنا مناسب جتنا وہ اب سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا، تو بس اس وقت تک تو جاری رہے گا ہی رہے گا. ایک یہ لیول ہے. ایک یہ ہے کہ نہیں، جب یہ حرام ہے تو میرے ایک لقمہ بھی میرے اندر کیوں جائے حرام کا، رازق تو اللہ ہے، میں اس کو چھوڑوں ہاں اور تلاش کروں گا کوئی مجھے اور روزی مل جائے. رازق وہ ہے جب اس کی رزاقیت پر اعتماد اور یقین ہوگا. تو کچھ دن تو ہو سکتا ہے سختی آئے، تھوڑی بہت آزمائش تو ہوتی ہے، اور اسی میں وہ ایمان کا ٹیسٹ ہے، دنیا دار الامتحان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں مارتا، پھر وہ رزق کے دروازے ایسے کھولتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یہ اس کا وعدہ ہے. بیسک چیز وہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف کہ میں اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہوں، حرام رزق میرے اندر جا رہا ہے، میں اپنی اولاد کی پرورش حرام رزق سے کر رہا ہوں. یہ ہے جس کی سینسیٹیوٹی ہونی چاہیے. باقی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ رزق فراہم کرے گا. تو رزق فراہم کرنا، بہرحال دنیا میں ہمیں ایک وقت گزارنا ہے. ہم نے کو بہت اونچا اپنا سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، تو یہ پھر ہماری اپنی ایک یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کو امتحان میں ہم ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ اس سٹینڈرڈ کا ہمیں دے. لیکن دنیا میں گزارنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے بیسک نیسیسٹیز کے حوالے سے یقین اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں رکھتا. وہ جانوروں کو، پرندوں کو روزی دیتا ہے، تو انسان کو نہیں دے گا. اور جو اس کا اللہ کا خاص بندہ ہو، جو اللہ کے خوف اور تقویٰ کی وجہ سے حرام کو چھوڑ دے، یہ اس کا وعدہ. اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی بعض محدثین نے کوٹ کیا ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ مالک بن اشجعی، ان کا بیٹا دشمن جو ہیں گرفتار کر کے لے گئے، ان کا بیٹا تھا سالم. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ بچہ ہے، بیٹا ہے، نوجوان بچہ تھا، والدین پریشان ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اس کی ماں تو بہت ہی پریشان ہے، ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ورد کرو، ورد کرتے رہو اور اللہ کی مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے. تو وہ یہ کرتے رہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، اس بچے کو اللہ نے موقع دیا اور وہ دشمن کی حراست سے نکل کر آ گیا، بلکہ ساتھ ایک دو اونٹ بھی ساتھ لیتا آیا. تو اب وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول، یہ آپ نے فرمایا تھا، ہم نے یہ دعا کی، اللہ نے کرم کیا، وہ آ گیا، لیکن ساتھ یہ اونٹ بھی آ گئے ہیں، اس کا کیا کریں؟ یا بعض روایات میں کچھ مویشی تھے، بہرحال. تو فرمایا کہ چونکہ وہ دشمن تھے، اسلام دشمن قوتیں تھیں اور کافر تھے جن کا تھا، کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے اضافی طور پر رزق کا سامان کر دیا ہے، تو یہ اب تم کھاؤ پیو، اس کے اندر تمہیں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، ذہن کے اندر کوئی دغدغہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے، ہمارے لیے جائز ہے نہیں جائز. بہرحال ایک پس منظر میں ایک یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے. لیکن یہاں جو ہدایات ہیں وہ اصولی ہیں، وہ جنرلائز. اس واقعے سے ہمیں اس چیز کے حوالے سے مزید ایک تقویت ملتی ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک حدیث کے الفاظ ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں سے ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. جس بندے کو پورا یقین ہے مجھ پر کہ میرا رب میری مدد کرے گا تو میں اس کے اس یقین پر پورا اترتا ہوں، اور جس کے اندر ڈھل مل یقین ہے کہ اچھا کر تو میں لوں، پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا، تو پھر اس کے ساتھ معاملہ اسی طرح کا ہوگا. تو انا عند ظن عبدی بی، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی نے کوئی جو ہے کسی یہودی نے جو ہے کچھ بھیجا اور کسی نے بتایا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، یہ ہے تو مٹھائی. اس قسم کا ایک واقعہ جو ہے سیرت میں ملتا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ پڑھ کر اگر کچھ بھی کھا لو گے تو کچھ نہیں ہوگا، کہ مجھے اس پر پورا یقین ہے. بسم اللہ الذی، اس اللہ کے نام کے ساتھ میں یہ کھا رہا ہوں، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اس کے نام کے ہوتے ہوئے زمین و آسمان کی کوئی شے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اس رب کے ہوتے ہوئے. کھا لیا، کوئی اثر نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک. جو گمان ان کا یقین تھا اللہ تعالیٰ اس پر پورا اترتا ہے. لیکن ہمارا چونکہ گمان یقین جو ہے وہ گمان کے درجے کا ہے، یقین کو نہیں پہنچا ہوا، لہذا ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، ہم وہ قدم بھی نہیں اٹھا پاتے ایسے. اور پھر اللہ نے بہرحال اس کا اصول یہی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی تو فہو حسبہ، جو توکل کرے گا اللہ پر اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے اور اپنے جو بھی وہ سوچتا ہے یا کرنا چاہتا ہے اس کو پورا کرنے پر قادر ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ تو انسان کا معاملہ ہے کہ وہ بے بس اور لاچار ہے، میں یہ تو کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہوں وہ نہیں کر سکتا. وہ جس چیز کا فیصلہ کر لے اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ آ ہی نہیں سکتی. وہ کیسے کرے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں پہلے سے پتا ہو کہ اس نے کیسے کرنا ہے، وہ کر کے رہتا ہے. ان اللہ بالغ امری، جو فیصلہ اس نے کر لیا اس کو پورا کرنے پر قادر ہے، کوئی شے رکاوٹ نہیں اس کے لیے. بلکہ جبکہ دنیا میں اللہ کے سوا جو ہیں وہ سب اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالی نے ہر شے کا ایک اندازہ ٹھہرا رکھا ہے. یہ ہیں ابتدائی تین آیات سورۃ طلاق کی، یہ مضمون ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی. حالات حاضرہ کے حوالے سے بہت اہم ایشو جو ہے اس وقت کا، وہ یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستانی افواج بھی وہاں پر گئی ہیں سعودی حکومت کی مدد کرنے کے لیے، جس پر ایک کنٹروورسی ہے جو اس وقت چل رہی ہے. صورتحال جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ یمن میں اس وقت ایک خانہ جنگی کسی کیفیت ہے، اور وہ ایک گویا کہ بین الاقوامی سازشوں کا بھی ایک مرکز بن گیا ہے اس وقت. یہ خانہ جنگی جو ہے ان کی اندر کا مسئلہ صرف نہیں ہے، مختلف قوتیں ہیں جو مختلف گروپس کو سپورٹ کر رہی ہیں، بین الاقوامی قوتیں ہیں، انٹرنیشنل قوتیں ہیں، اور اس سب کا جو ہدف نظر آ رہا ہے اور وہ ہے کہ سعودی عرب کو اب کمزور کرنا ہے. دیکھیے، مسلمانوں کی وحدت کا ایک سمبل اور عظمت کا ایک نشان نظام خلافت ہوا کرتا تھا، اس کو تو ختم کر دیا 1924 میں، خلافت ختم ہے، اس کے بعد سے آج کہیں نہیں ہے. اگر کوئی ہے بھی تو وہ مشکوک قسم کا معاملہ ہے، عملاً اس کے بارے میں ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، شکوک زیادہ ہیں اس کے حوالے سے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اطمینان کا پہلو کم نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ اس وقت جو عالم اسلام کے خلاف سازشیں جس انداز سے ہوتی ہیں، تو ہر چیز ہی کے بارے میں شک نہ صرف یہ ہے کہ کرنے کی گنجائش ہے، بلکہ یقینی طور پر اس کے اندر بہت سے شکوک ہوتے بھی ہیں. اب اس کے بعد اس وقت مسلمانوں کے لیے جو ایک مرکز ہے وہ حرمین، بیت اللہ، اور پوری دنیا سے مسلمان جہاں اکٹھے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ، یہ ایک مرکز ہے. اس مرکز کو بھی ختم کرنا اور اس کو اپنے کنٹرول میں لینا، آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نے ایسی بات کہی تھی امریکہ میں کہ اس کو اڑا دینا چاہیے بیت اللہ کو، یہ سب سے بڑا فساد کا مرکز ہے. الٹیمیٹ اس کا جو ہے وہ رخ اس طرف ہے، مسلمانوں کے خلاف جو عالمی سازشیں ہو رہی ہیں وہ معلوم ہیں، اگرچہ اس کا ایک پہلو یہ ہے جس کو والد محترم بہت وضاحت سے بیان فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ، کہ یہ اصل میں مسلمانوں پر اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے دین سے جو بے وفائی کی ہے پوری امت مسلمہ نے ایز اے ہول، یہ اس کا نتیجہ ہے اور اس کی پٹائی ہے اللہ کی طرف سے جو ہو رہی ہے، یہ ایک حصہ ہے، یہ گویا کہ ایک ڈیوائن سکیم کے اندر یہ ہے، لیکن عملاً اس وقت مسلمانوں کے خلاف یہ ابلیسی قوتیں جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں اور وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، اور اس وقت ان کی زیادہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ہی مسلمانوں سے ٹکرایا جائے، اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہیں، بہت کامیاب. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، یہ جو ان کے چالے ہیں وہ ایسی ہیں کہ پہاڑ اس سے ٹل جائیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، لیکن ان کا سارا مکر بہرحال ہے اللہ کے کنٹرول میں، وہ جب چاہے اس کو سفر کر دے، لیکن وہ کب چاہے گا؟ جب مسلمان اپنے آپ کو اس کا مستحق بنائیں گے کہ ہاں اللہ کی مدد انہیں ملے، اور وہ واقعی اللہ کو وہ مقام دیں گے کہ اپنا رب اس کو سمجھیں، اس کو اپنا مالک سمجھیں. بہرحال اس وقت کی صورتحال میں یہ سعودی عرب اس کا ہدف بن رہا ہے الٹیمیٹلی سارے معاملے کا. چنانچہ اب اس کے اندر حصہ لینا اور اس کا فریق بننا یہ ہے ایک بہت بڑا ایشو. پاکستان کی افواج کا اس کے اندر جو ہے وہ جانا، اس پر مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ واقعی اتنا سمپل مسئلہ نہیں ہے. اور ابھی کہا بھی گیا ہے، اطلاع آئی ہے کہ وہ جو ان کی طرف سے دو نمائندے مقرن بھی آئے ہیں، کہ ابھی کوئی پیغام آیا ہے، اور سعود الفیصل ولی عہد مقرن اور سعود الفیصل وزیر خارجہ جو ہیں ان کا بھی فون آیا ہے کہ وہ ہماری اس معاملے کے اندر مدد کریں وغیرہ، یہ چیز ہے. تو اب اصولی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ حرمین کی حفاظت ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن کسی خاص حکومت کو بچانا، کسی ایک ڈائنیسٹی کو بچانا، کسی شاہی خاندان کو بچانا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد جو ہے اگر وہ اسلام کے تحفظ کے حوالے سے ہے تو پھر تو ہمیں اس کے اندر حصہ لینا چاہیے، لیکن ایک خاص حکومت، ایک ڈائنیسٹی، ایک شاہی خاندان، یہ اس کے لیے دوسرے ملک کے اندر جا کر ہم اپنی فوج کو جو ہے اس کو استعمال کریں، اس کا کوئی جواب اصولی طور پر نہیں بنتا. لہذا بہت سوچ وچار کر کے جو ہے وہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے. اور اس میں جو ایک بہت بڑا مورل لیسن ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ سعودی حکومت اس وقت جو بھی ہے وہ حرمین کے حوالے سے تو ان کی خدمات ہیں، لیکن اوور آل وہ مسلمانوں کی حقیقی نمائندہ اسلامی حکومت کبھی بھی نہیں رہے، بلکہ عملی طور پر صورتحال کیا ہے؟ امریکہ کی سپورٹ کے اوپر اس وقت جو ہے یہ سعودی خاندان جو ہے یہ پورے طور پر ان کے سپورٹ کے اوپر ایک بادشاہت کا ایک نظام کو چلائے ہوں گے. اور سبق کیا ہے؟ اور وہی امریکہ ہے جو اب اس پوری سازش کے پیچھے ہے سعودی عرب کو کمزور کرنے کے. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ ہے جو ایک ہمارے لیے عبرتناک معاملہ ہے، سیکھنے والی بات ہے، کہ جب ایسی قوتوں کے سہارے ہم جو ہے وہ اوپر آ کر کوشش کرتے ہیں معاونت حاصل کرنے کی تو وہ قوتیں کسی بھی وقت تلپٹ بھی کر سکتی ہیں، اور یہی صورت ہے کہ اس وقت دوچار ہیں، اور سعودی حکومت اس وقت سخت مشکل سے دوچار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بہرحال ہمیں حرمین کی حفاظت کے حوالے سے تو یقیناً اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور کسی ایک حکومت کو بچانا اور اس کی خاطر کسی اور اسلامی حکومت کی اور دوسری حکومتوں کی دشمنی موڑ لینا یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے جو بھی حکمران ہیں انہیں اس معاملے میں صحیح فیصلہ کرنے کی جو توازن پر مبنی ہو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.